بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی. موضوع: دشمن انسان، نفس امارہ، دنیا داری اور شیطان. ترجمہ شفقت الرحمن. 7 ربیع الثانی 1440 بمطابق 14 دسمبر 2018. پہلا خطبہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ سب اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ سب کو اعمال کا پورا بدلہ دے گا. وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوئی تو اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے عظیم اجر عطا فرماتا ہے. میں اپنے رب کے فضل عظیم پر اسی کی تعریف اور شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی جاننے اور خبر رکھنے والا ہے. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں. یا اللہ، اپنے بندے اور روشن کتاب دے کر بھیجے گئے رسول جناب محمد پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، جن کے ذریعے اللہ تعالی نے دین کو غالب فرمایا اور شرک کو ذلیل و رسوا کیا. حمد و صلات کے بعد: تقوی الہی اپناؤ، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو اور حرام کاموں سے بچو، تو تم اعلی درجات پالو گے، نیز تباہ کن نتائج سے بچ جاؤ گے. مسلمانوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں سے دنیا میں اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا اور آخرت میں اچھے نتائج کا وعدہ دیا. اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوگا اور انہیں سرمدی جنتوں میں دائمی نعمتوں سے نوازے گا. انہیں انبیاء کرام اور راہ مستقیم پر چلنے والے نیک لوگوں کی رفاقت بھی ملے گی. فرمان باری تعالیٰ ہے: اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ضرور کھول دیتے. سورہ آراف آیت 96. ایسے ہی فرمایا: اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کے گناہ زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات، انجیل اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی تھی ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا. سورہ مائدہ آیت 65 اور 66. یعنی اگر وہ قرآن پر ایمان لے آتے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے، ساتھ میں اپنی کتابوں پر بھی بغیر کسی تحریف کے ایمان رکھتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں خوشحال زندگی سے نوازتا اور آخرت میں انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل فرماتا. اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ترغیب دی تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا: تو میں نے کہا، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، نیز تمہاری دولت اور نرینہ اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بہا دے گا. سورہ نوح آیت 11 اور 12. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی روا رکھے تو میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. فرائض سے بڑھ کر میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. میرا بندہ تسلسل کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرے قرب کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دے دوں. مجھے اپنے کسی بھی کام کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے موت سے ڈرنے والے مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. مجھے مومن کی ناگواری پسند نہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور رحمت و قدرت کے ساتھ اپنے فرما بردار بندوں کے امور چلاتا ہے اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے بہترین منصوبہ بندی فرماتا ہے. ہمارے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی اس دن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. سورہ آل عمران آیت 9. اسی طرح فرمایا: ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا وہ پورا فرما اور ہمیں قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت 194۔ مومنوں سے آخرت کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت 72۔ مومنین اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کا مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل نعمتیں اور رحمتیں موصول ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 148۔ انہیں آخرت میں بھی وعدہ شدہ اجر و ثواب اور ابدی نعمتیں ملیں گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پا کر رہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیا جانے والا ہو۔ سورہ القصص آیت 61۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، بالکل اسی طرح نافرمان کافروں اور سرکش گناہگاروں کو وعید بھی سنائی، انہیں یقینی عذاب اور عقاب سے ڈرایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ محمد آیت 12۔ اسی طرح فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ جن آیت 23۔ ان کی دنیا کی زندگی بھی بدترین زندگی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 124۔ چاہے انہیں دنیا مل بھی جائے تو بھی وہ بدترین زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت کافر ہی ہوں۔ سورہ توبہ آیت 55۔ اور یہ ممکن ہے کہ انسان کسی ایسی آزمائش میں پھنس جائے جو انسان کو مفید چیزوں سے موڑ کر نقصان دہ چیزوں میں مبتلا کر دے، آزمائش اور امتحان کے طور پر اسے نیکیوں سے موڑے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والوں اور نفس پرستی سے بچنے والوں کو ان لوگوں سے الگ کر دے جو نفس پرستی میں پڑ جائیں اور شیطان کے پیچھے چل پڑے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو درجات سے نوازے اور حوس پرستوں کو کھائیوں میں گرا دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صابر کون، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ سورہ محمد آیت 31۔ اسی طرح فرمایا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 69۔ اس لیے انسان کا نفس ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان اسی کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، ایسے ہی فرمایا، وہ صرف گمان اور من چاہی چیزوں کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ النجم آیت 23۔ اسی طرح فرمایا، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ الحشر آیت 9۔ نفس جس قدر جہالت اور ظلم میں ملوث ہوگا انسان اسی قدر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق سے دور ہوگا، اور انسان کو استقامت اور راہ اعتدال سے منحرف کر دے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص اپنی حقیقت اور فطرت سے آشنا ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نفس ہر قسم کی برائی اور بدی کا منبع ہے، جبکہ اس میں ہر قسم کی خیر محض فضل الہی اور احسان کی وجہ سے ہے، اس میں نفس کا اپنا کوئی کمال نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا۔ سورہ النور آیت 21۔ کوئی بھی جہالت سے بالاتر نہیں ہے، تاہم شریعت کے لائے ہوئے علم نافع سے اس جہالت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عمل صالح کے بغیر ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا، چنانچہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب راغب رہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ چنانچہ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی تزکیہ کرنے والا اور میرے نفس کا مولا ہے۔ یا اللہ میں غیر مفید علم، خشوع سے آری دل، سیر نہ ہونے والے نفس اور مسترد ہو جانے والی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے والد کو دو جملے دعا کے لیے سکھائے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ میری رہنمائی میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ لہذا اگر نفس شرعی علم اور علم عمل صالح کے ذریعے پاکیزہ نہ بنے تو انسان پر جہالت اور ظلم کا راج ہوتا ہے۔ نفس حوس کے ساتھ مل کر انسان سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکذیب کرواتا ہے، جس کی بنا پر نفس شہوت پرست بن جاتا ہے اور خسارہ، عذاب، ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے اور دونوں جہانوں میں نامراد ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ القصص آیت 50۔ اس کے برعکس اگر نفس کا تزکیہ ہو، علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے نفس پاکیزہ ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا مانتا ہے اور مطمئن ہو کر اپنے پروردگار سے تعلق بناتا ہے۔ اسے موت کے وقت بھی عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اسی کے متعلق فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت 27-30۔ بھلائی کے تمام راستے بند کرنے والا، برائیوں کی طرف دعوت دینے والا انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ کی پناہ، شیطان مردود اور پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مکلف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، لہذا شیطان کے پیچھے چلنے والا شخص بدترین مقام پر ہوگا اور شیطان کی نافرمانی کرنے والا بلند ترین مقام پر فائز ہوگا۔ شیطان انسان کو گمراہ کر کے لذت اور سرور محسوس کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو جھٹلانے کی دعوت دیتا ہے، وہ اس کے سامنے حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ فرائض اور مستحبات سے روکنا شیطان کا مشغلہ ہے، وہ انسان کو سبز باغ دکھا کر دھوکہ دیتا ہے اور وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں۔ سورہ فاطر آیت 6۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے متعلق بتلایا ہے کہ وہ جہنم میں اپنے پیروکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا، اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے اب ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہذا آج مجھے ملامت مت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی کرو، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 22۔ شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے 7 انداز اپناتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان، اللہ کی پناہ، کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان پہلے دعوے پر ہی اس کی دعوت قبول کر لے تو شیطان کا ہدف پورا ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اپنی رذیل جماعت میں شامل کر لیتا ہے، لیکن اگر انسان اس کی بات نہ مانے تو پھر اسے بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان سنت نبوی اور کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہوئے بدعات سے بچ جائے تو شیطان اسے کبیرہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے کبیرہ گناہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر اسے توبہ نہیں کرنے دیتا۔ اس پر انسان کبیرہ گناہوں کا دلدادہ بن جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر گناہوں کی جکڑ میں آ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں کی دعوت بھی قبول نہ کرے تو شیطان صغیرہ گناہوں کی دعوت دیتے ہوئے صغیرہ گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، چنانچہ انسان کے صغیرہ گناہوں پر اصرار اور تکرار کے باعث صغیرہ بھی کبیرہ کے برابر ہو جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ انسان اگر صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے تو شیطان مباح چیزوں میں مگن رکھ کر دیگر نیکیوں سے دور رکھتا ہے، اسے مباح چیزوں میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ آخرت اور نیکیوں کے لیے جد و جہد کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اگر اس دعوے سے بھی انسان بچ نکلے تو انسان سے افضل کام چھڑوا کر غیر افضل کام کرواتا ہے تاکہ انسان کے اخروی اجر و ثواب میں کمی واقع ہو، کیونکہ نیکیوں کا ثواب یکساں نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان اس مکاری سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اپنا لاؤ لشکر تکلیف دینے کے لیے مومن کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو کہ مومن کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ شیطان کے شر سے تحفظ اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نماز باجماعت کا اہتمام کرے۔ یہ اعمال شیطان سے تحفظ کے لیے قلعہ، جائے پناہ اور حرز جان کا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل اور شیطان کے خلاف دائمی جد و جہد، اسی طرح ظلم سے اجتناب بھی باعث نجات اعمال ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر اگر کسی وقت تمہیں کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ فصیلت آیت 36۔ راہ حق، استقامت اور نیکی کے راستے میں یہ عمل بھی رکاوٹ بن سکتا ہے کہ دنیا سے محبت اور آخرت کے مقابلے میں دنیا پر راضی ہو جائیں، دنیا داری میں حلال و حرام کا فرق مٹا دیں، دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ آخرت بھول جائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ سورہ یونس آیت 7 اور 8۔ اسی طرح فرمایا، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں معمولی ترین ہے۔ سورہ توبہ آیت 38۔ حقیقت میں دنیا بھی انسان کی دشمن ہے، یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہو جائے تو انسان دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اس دھرتی کے اکثر لوگ دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ الاعلیٰ آیت 16 اور 17۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہش کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 2 اور 3۔ دنیا کے شر اور ضرر سے نجات اور بچاؤ ایسے طریقے سے دنیا کمانے پر ملے گا جو کہ شرعی طور پر جائز ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو بغیر اسراف اور فضول خرچی کے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تکبر اور گھمنڈ مت کریں، ان پر نخوت اور غرور نہ جمائیں، اپنی قوت کے بلبوتے پر حقوق العباد پامال مت کریں۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا فانی اور دھوکے والی ہے، یہاں حالات تہ و بالا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہمیشہ یاد رہے تو اس کی وجہ سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جیسے کہ مستورد فہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی ساتھ آتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ دنیا کے شر اور انجام بد سے چکنا رہنا چاہیے، اور یہ بات کبھی ذہن میں نہ آئے کہ تمہیں یہ دنیا تمہارے علم یا کسی خوبی کی وجہ سے ملی ہے۔ جیسے قارون نے اسی طرح کا دھوکہ کھایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ دنیا کے بارے میں ایک اہم بات جسے پورا کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ادا کریں، جیسے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اہل خانہ اور اولاد کے اخراجات، مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد، رفع عامہ کے کاموں میں تعاون، ان سب کے لیے اخلاص ہونا اور ریاکاری سے دوری لازمی امر ہے۔ ان کاموں کے بدلے میں شہرت، ناموری، کلمات تشکر کچھ بھی مطلوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی دولت مند تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے۔ ابو سلیمان کے مطابق عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے خزانچیوں میں سے خزانچی تھے۔ وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے، ان کا اللہ کے ساتھ گہرا دلی معاملہ تھا۔ ایک حدیث ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ابن ماجہ نے اسے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ لوگوں کے مال سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر لوٹ مار نہ کریں اور نہ ہی ان کے حقوق غصب کریں، ان پر ظلم نہ ڈھائے، ان کو حاصل نعمتوں کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھیں۔ سب سے زیادہ قابل ستائش زہد یہ ہے کہ دنیا میں تکبر نہ کرے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورہ القصص آیت 83۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی میرا پروردگار ہے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم اس کی بلند و بالا صفات کے ذریعے اسی کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور متقی صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد، کما حق تقوی اختیار کرو اور مضبوط دین کو اچھی طرح تھام لو۔ اللہ کے بندو، ہمارے پروردگار کا فرمان ہے، لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ سورہ فاطر آیت 5۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، عاجز وہ ہے جو خود تو حوث پرستی میں ڈوبا رہے اور امید اللہ سے لگائے۔ یہ حدیث شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حسن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً منقول ہے کہ فرشتہ دل میں احساس پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ کے وعدوں اور حق کی تصدیق پر مشتمل ہوتا ہے، اور بسا اوقات شیطان دل میں منفی احساس پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ کے وعدوں اور حق کی تکذیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نفس کا مسلسل محاسبہ کرے، اسے صراط مستقیم پر گامزن رکھے، نفس کو شیطانی مکاریوں اور ہتھکنڈوں سے بچاتے ہوئے حوث پرستی سے بھی دور رکھے، نیز دنیا کے دھوکے میں نہ آنے دے، کیونکہ دنیاوی فائدے سب عارضی ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے اور دین دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ، ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہم قسم کی بھلائی مانگتے ہیں، چاہے کوئی جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہم قسم کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، چاہے وہ جلد آنے والی ہے یا دیر سے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کول و فعل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر کول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، یا ذل جلال والاکرام، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے اعمال کا انجام بہتر فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما دے، تو ہی ان کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے علم نافع اور عمل صالح کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مومن مرد و خواتین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے زندہ اور فوت شدگان سب کی مغفرت فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا رب العالمین، یا اللہ جتنے بھی مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے، یا اللہ وہ تمام پریشانیاں ختم فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کے دکھ درد وا فرما دے، یا رب العالمین، یا اللہ تمام مسلمانوں میں الفت ڈال دے، یا اللہ جن مسلمانوں کی آپس میں ناچاکیاں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کے اختلافات ختم فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اپنے رحم و کرم پر مت چھوڑنا، یا اللہ ہمیں حق بات کی، یا اللہ ہمیں حق بات کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اتباع حق بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، یا اللہ باطل کو ہمارے لیے پیچیدہ مت بنانا مگر نہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے، یا اللہ پریشان حال مسلمانوں کی تکلیفیں ختم فرما دے، یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا یاب فرما، یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا یاب فرما، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان، شیطانی چیلوں، لشکروں اور شیطان کے ہم نواؤں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ یا ذو الجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کے شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ہمارے ملک کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، فاجروں کی مکاریوں سے محفوظ فرما، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما، یا رب العالمین، یا اللہ ان کی ہر اچھے کام کے لیے مدد فرما، یا اللہ انہیں صحیح موقف اپنانے اور بہترین اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے ان کی بھرپور، یا اللہ اس کام کے لیے ان کی بھرپور مدد بھی فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں تیری رضا ہو، یا اللہ ان کی بھی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما اور ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما لے، یا اللہ انہیں صحیح موقف اپنانے اور صحیح اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے، یا اللہ اس کے لیے ان کی بھرپور مدد بھی فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، نیز ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، صاحب عظمت و جلالت کا تم ذکر کرو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا، اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔